ہے رابطہ آہو فغا سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. یہ میرے مرشد اور میرے شیخ عارف باللہ حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے. حضرت کی جو مجلسیں ہوتی تھی وہ فکر آخرت، اللہ تعالی کی محبت اور تعلق اور معرفت کے ارشادات اور ملفوظات کا خزینہ ہوتا تھی. اور اس خزینے کی مثال ایسی کہ جیسے دریا بہہ رہا ہے، کوئی گلاس لے کر آ رہا ہے، کوئی چلو لا رہا ہے وہیں پانی پی رہا ہے، کوئی گلاس لے کر آ رہا ہے ساتھ لے جا رہا ہے، کوئی سراہی کوئی مٹکا لا رہا ہے، تو ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق حضرت والا سے استفادہ کرتا تھا. کیونکہ دریا بہہ رہا ہے، اب جس کا جیسا ظرف ہے ویسا لے جائے گا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے بھی استفادہ کرنے والے وہ ایسے ہی کہ جس کا جیسا ظرف، جیسی طلب. صحبت شیخ میں استفادے کے لیے تین چیزوں کا اہتمام کریں. ادب، طلب، تڑپ. ادب ہو کہ اہتمام، دل کو، دل میں عظمت اس کے ساتھ، اور طلب ہو کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، اور اس کے لیے تڑپ دکھائے کہ مجاہدہ اور مشقت کو برداشت کرے. گویا شیخ کی بات پر عمل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا ہے. تو یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی ایسا شخص اللہ تعالی کے فضل و رحمت سے، تزکیے کی دولت سے منور ہوگا اور مزکا ہوگا، مصفہ ہوگا، متجلہ ہوگا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی گفتگو ماشاءاللہ، حضرت کے اشعار، لہذا اسی میں سے جو یہ شعر پڑھا کے کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے، زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. کہ جب بندے کو حاجت ہے تو حاجت روائی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں. کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے، مانگتا ہے جو تو، مانگتا ہے جو تو اولیاء سے. یہاں اولیاء سے مراد اصل میں مزارات ہیں، کہ مزار پر جا کر لوگ ان اولیاء پر کی محبت اور عظمت جو کہ کسی مزار میں ہیں، سراخوں پر ہیں، وہ ہمارے ہی بڑے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ کتنا عجیب ہے، یہ اولیاء کی وصال کے بعد بھی کتنی برکتیں ہیں کہ لوگ ان کی جیسے لوگوں کے پیٹ چل رہے ہیں، اور وہاں پر طالبین حق بھی آتے ہیں اور طالبین مال بھی آتے ہیں اور طالبین حق بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. فیض قبور کا میں منکر نہیں ہوں، اور جس درجے میں ہمارے بعض غالی حضرات اور بدعتی حضرات فیض قبور کی بات کرتے ہیں اس کا میں حمایتی بھی نہیں ہوں. اور خشک لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی حمایت ہی نہیں. لہذا فیض قبور کا کہ میں حمایت کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کے مسلک کی تائید میں, لیکن وہی حد میں رہتے ہیں. لہذا فیض قبور کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس بزرگ سے محبت اور تعلق بھی ہو. میرا بزرگ کو قبر میں دبا کے اس کے پاس بزرگی کے لیے پہنچ جانا تھوڑی کوئی سب کچھ ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان اکابر نے جو ہمیشہ شریعت و سنت پر عمل کیا, یہ شخص شریعت و سنت پر عمل کرے تب ان کے فیض کا فائدہ پہنچے گا, یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور کسی نافرمانی اور رسومات میں مبتلا نہ ہو جو کہ مزارات پر ہوتے ہیں. لہذا ہمارے اکابر نے اس کو اس طریقے سے جمع کیا کہ اپنے بزرگوں کے مزارات اور قبور پر حاضری بھی دی, لیکن ایسے وقت میں جب کوئی منکر نہ ہو رہا ہو, یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی کی کوئی بات نہ ہو رہی ہو, ایسے وقت میں ہمارے بزرگ گئے ہیں اور بزرگ کا غلام بھی گیا. لہذا مارومی رحمت اللہ علیہ کی قبر جو کہ قونیا کے اندر ہے, استنبول سے کئی گھنٹے کی یا تو سڑک سے ہے یا جہاز بھی جاتا ہے, بندہ حاضر ہوا. لیکن جب وہاں پر گئے تو وہاں پر ساز بج رہا تھا, تو میں نے کہا میں اندر نہیں جاؤں گا, لہذا ہم باہر سے ہی واپس آ گئے. کیونکہ نافرمانی کے ساتھ, اس طرف بیٹھو بیٹا, یا ادھر بیٹھ جاؤ یا ادھر, نافرمانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. کیونکہ کسی بزرگ کو راضی کریں اللہ کو ناراض کریں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا ٹکٹ لگا, پیسہ لگا, وقت لگا, لیکن ہم بھاری سے, ہم نے جو قرآن پاک پڑھنا تھا وہ پڑھا, پھر بھاری سے واپس چلے گئے. تو کیا فرمایا کہ کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے, مانگتا ہے جو تو اولیاء سے. اور بتا دیے یہ اولیاء سے مراد وہ مزار والے کے بابا جی, اولاد دے دو. وہاں سے اولاد مانگنے جا رہے ہیں تو یہ نہیں. ہاں یوں کہے کہ اللہ تعالی وہاں جائے دعا کرے کہ اللہ میں آپ کو اس کا مقبول بندہ سمجھتا ہوں, اس کے وسیلے سے مجھ پر یہ فضل و مہربانی فرما دے. یہ وسیلہ تابع شریعت ہے اور اس کی اجازت ہے. امام ابو یوسف قاضی القضات تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز بڑے شاگردوں میں ان کا شمار ہے. خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں اپنے استاذ امام اعظم مجتہد وقت محدث عظیم نعمان کنیتہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی قبر پر جاتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا یہ, میرا یہ استاذ آپ کا مقبول بندہ, ایک عالم ربانی, اس کے صدقے اور وسیلے میں میری یہ مشکل دور فرما دے. تو اتنے بریلوی تو ہم بھی ہیں. تو اس کی برکت ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے. تو کیا فرمایا کہ کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے, مانگتا ہے جو تو اولیاء سے. خدا فرما چکا قرآن کے اندر خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے بندے ہیں پیر و پیمبر. پیمبر مخفف ہے پیامبر کا, اور پیامبر مخفف ہے پیغامبر کا. پیغمبر پیغامبر, پیامبر پیمبر. ضرورت شریع سے کئی لفظ استعمال, مراد نبی اور رسول ہے. سبحان اللہ. تو کیا کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے؟ زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. اب وہ کام کیسے بنانا ہے, رابطہ کیسے کرنا ہے, ضرورت ہے حاجت ہے. اس کے لیے ہمیں سنت طریقہ ایک سکھایا گیا, وہ یہ کہ صلاۃ الحاجات پڑھو. اس کو بند کر لو بیٹا. صلاۃ الحاجات ایک سنت طریقہ ہے, دو رکعت پڑھے صلاۃ الحاجات, کہ اللہ تعالی سے مانگنا ہے اپنی ضرورت کے لیے. پھر اس کے بعد ایک دعا بھی ہے, مسنون دعا, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. یہ دعا ہے. ہمارے یہاں سے کتاب ملتی ہے, اس کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. یہ کتاب مفت میں ملتی ہے, یہ دعا اس کے اندر موجود ہے. لہذا اپنی حاجت ہے اس کو پڑھ کر اللہ سے مانگے, اپنی ضرورت ہے اللہ سے مانگے. بلکہ وہ سالکین جو اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں ان کو تو چاہیے کہ کہتے جی میری اصلاح بہت مشکل ہے, گناہ مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں, یہ بھی تو ہماری حاجت ہے. اس حاجت کو اللہ سے مانگا جائے. لہذا دو دو رکعت روزانہ پڑھے, اور روزانہ دو رکعت اپنی اصلاح کے لیے صلاۃ الحاجات اللہ سے پڑھ کر مانگے کہ اللہ اپنا فضل اور مہربانی فرما, گناہ مجھ سے نہیں چھوٹ رہے, آپ سے میں فریاد کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں. اور یہ مضمون سرکاری مضمون سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا ہے, اس کو پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگی جائے. سبحان اللہ. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ادھر بیٹھو بیٹا ادھر, میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت کے استاذ بھی تھے اور دار العلوم دیوبند کے اول صدر مدرس تھے, اور صدر مدرس اس کو کہتے ہیں جو کہ جس کو اس زمانے میں شیخ الحدیث کہا جاتا ہے, بخاری شریف پڑھانے والا. تو فرماتے ہیں کہ حضرت کی مجلس ہو رہی تھی, درس ہو رہا تھا, تو درس کے دوران یہ حدیث شریف آئی. کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت سے دریافت فرمائیں گے, جنت سے پوچھیں گے حلم تلاتی کیا تیرا پیٹ بھر گیا, تو جنت کہے گی حلم مزید, کچھ اور بھی ہے. یعنی جنتیوں سے میرا پیٹ ابھی نہیں بھرا. تو اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما کر اس قوم کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو اس پر ایک طالب علم نے کہا کہ حضرت کیا مزے ہیں اس قوم کے کہ کچھ عمل کرنا نہ پڑا اور سیدھا جنت میں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت ماں یعقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور حضرت نے ایک عجیب کیفیت میں فرمایا ارے میاں کیا خاک مزے ہوں گے, نہ نماز پڑھنے کی لذت نہ روزے کی تکلیف اور اس تکلیف کی لذت, نہ ماں باپ کی خدمت, نہ بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا, نہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا, نہ صبر اور مصیبت پر صبر و تسلیم و رضا کی لذت, کوئی خاک مزہ ہے اس کو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ جو میں نے آیت بھی پڑھی یوم نقول لجہنم هل امتلأت, کہ ہمارا ارشاد ہوگا جہنم سے کیا تم ممتلے ہو گئی, تیرا پیٹ بھر گیا. تو جہنم کہے گی, جیسا جواب جنت کا ہوگا ویسا ہی جواب جہنم کا بھی ہوگا. جنت بھی کہے گی هل من مزید, جو کہ حدیث شریف بخاری شریف کی روایت میں یہ بات موجود ہے, اور جہنم کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ کہے گی وتقول هل من مزید, وہ کہے گی اور بھی کچھ ہے, هل من مزید کچھ ہے. تو جیسے کہ میں نے عرض کیا اور حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے اس بات پر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے, لیکن جہنم کے اس جواب پر هل من مزید پر اللہ تعالیٰ قوم کو داخل نہیں فرمائیں گے, بلکہ اب اس کا ذکر بخاری شریف کی اسی حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيَضَعُ قَدَمَهُ يَضَعُ قَدَمَهُ, اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. یہ تو ترجمہ ہوا. تو وہ جہنم کہے گی قط قط بس بس, اور وہ فی روایت قط 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 بس بس بس. میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب یہاں کچھ علمی باتیں ہیں. پہلی بات کہ جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرما کر اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے, اور جہنم کے جواب پر اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے, جیسا حدیث شریف میں آیا. ایک سوال ہے کہ قدم سے کیا مراد ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ظاہری اعضاء سے پاک ہے. نمبر دو بات یہ کہ وہاں پر قوم کو پیدا فرما کر داخل کیا, اور یہاں پر قدم کی نسبت فرمائی کہ قدم رکھیں گے اللہ تعالیٰ. تو دو سوال ہو گئے. پہلا سوال المراد بالقدم, علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ, بخاری شریف کی تین شرح مشہور ہیں, ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری اور علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری, اور علامہ قسطلانی کی بھی شرح بخاری ہے. ویسے تو بہت لکھی گئی ہے ماشاءاللہ, اب تک اس پر کام ہو رہا ہے. لہذا علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے کہ علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ المراد بالقدم التجلی الخاص، قدم سے مراد اللہ تعالی کی خاص تجلی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب مراد اس سے تجلی ہے تو اس تجلی کے لیے قدم کا ذکر کیوں کیا؟ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، ید کا ذکر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سبحان اللہ کتنا پیارا جملہ ہے، عاشقانہ محبت بھرا جملہ ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آیون مراد آنکھیں، اِنَّكَ أَعْيُنِنَا یہ جملہ اسمیہ بنا جو ثبوت اور دوام پر دلالت کرتا ہے. اِنَّكَ أَعْيُنِنَا سے کیا مطلب ہوا؟ کہ ہماری نگاہیں آپ پر ہیں. لہذا یہاں اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہیں آپ پر ہیں، اس سے مراد گویا آپ ہماری حفاظت میں ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے میں ہیں آپ. یہ آج کل کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اور سی سی ٹی وی کیمرہ کیا بیچتا ہے؟ یہ صرف اللہ مجھے اس تشبیہ کو بھی میری معاف فرمائے، کیا عظمت کو بیان کریں. اور پھر سی سی ٹی وی کیمرہ تو خوف کے لیے لگاتے ہیں، اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کا استعمال تو محبت کے لیے، کہ جیسے عاشق کو پتا چلے اور محبوب یہ کہے کہ تم ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہو. تو اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہیں، کیا محبت ہے، سبحان اللہ. تو آیون کا ذکر آیا، گویا اللہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں. وہاں ذکر فرمایا بیدہ الملک، یہاں ید، ید ہے ید، کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت، ید اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں ید سے مراد قبضہ قدرت ہے. دیکھو تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، اور ادھر پیچھے ہو جاؤ ادھر، یہاں یب سے مراد قبضہ قدرت ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جیسے جب طاقت کا استعمال ہوتا ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کھڑے مت ہو، آپ لوگ بیٹھے رہو، اس طرف ہو جاؤ. ید کا استعمال قبضہ قدرت کے لیے ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، مارے جس کو چاہے ٹکر مارے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں معافی نہیں مانگیں گے، ارے آپ کو اجازت ہے، سرٹیفکیٹ ہے آپ کے پاس ٹکر مارنے کا. ہم ان کو نظر آتا ہے یہ دو بدو لڑائی کے لیے ہیں، اصل میں دور کی نہیں سوچتی ان کو اب، لیکن قریب کی سوچتی ہے. البتہ ایک نابینا تھا، ان کے ہاتھ میں خاص لاٹھی ہوتی ہے نا نابینا کے، اور وہ لاٹھی اس لیے بتاتی ہے، لاٹھی بتاتی ہے کہ یہ نابینا ہے. تو ایک نابینا کو دو واقعے یاد آ گئے. ایک واقعہ تو یہ میرے شیخ فرماتے ہیں، یہ ایک نابینا چراغ رات کو جلا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چراغ تھا، ٹارچ تھی، وہ ٹارچ جلا کے جا رہا تھا. تو کسی نے اسے پوچھا، دیکھا، ارے کہا، ارے اندھے تو نے ٹارچ کیوں جلائی ہوئی ہے، تیری تو آنکھیں نہیں، تجھے کیا فائدہ ٹارچ کا؟ کہا مجھے تو فائدہ، مجھے ہی فائدہ ہے اس کا. کہا بھائی جب تجھے دیکھتا ہے، تو دیکھتا نہیں تو تجھے کیا فائدہ؟ کہا میں تو نہیں دیکھتا، میری آنکھیں نہیں ہیں، لیکن جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے ہوئے مجھے نہیں دیکھتے، اس لیے ان کی ٹکر سے بچنے کے لیے میں نے یہ ٹارچ جلائی ہے اور چراغ جلایا. یہ اندھوں کے، ان دیکھنے والے اندھوں کے لیے ہے یہ. ایک واقعہ اور یاد آیا کہ ایک نابینا جا رہے تھے ایسے ہی بازار، تو ایک بھینس سے ٹکر ہو گئی، تو بڑے شرمندگی سے کہنے لگے معاف کرنا بہن جی. وہ سمجھے کوئی بہن ہے. اب لوگ ہنسنے لگے تو پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہا یہ بہن نہیں ہے بھینس ہے. بڑے شرمندہ, بہت غصہ آیا کہ ندامت. خیر آگے بڑھے تو اب ایک بہن سے ٹکر ہو گئی. ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہوتا نا, جس کو چاہے ٹکر مار دے. یہی بات کہہ رہا تھا میں. اب ایک بہن کو ٹکر مار دی تو غصے میں تو پہلے ہی بھرے بیٹھے تھے. اب کہتے ہیں کہ جی بے شرم ہے لوگ, اپنی بھینسوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ید سے مراد قبضہ قدرت ہے. جیسے جو طاقتور ہوتا ہے نا وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے, کہتا ہے مرد کا بچہ ہے تو ہاتھ چھڑا کر دکھا. وہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے. اللہ اللہ, یہاں ید سے مراد قبضہ قدرت ہے. تو وہاں قدم سے مراد, علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ جو حدیث شریف مرفر فرمایا کہ جہنم کے سوال پر کہ کیا تیرا پیٹ بھر گیا, تو جہنم کہے گی حل میں مزید, تو یزع قدمہ, اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. تو علامہ قسطلانی فرماتے ہیں المراد بالقدم التجلی الخاص, اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی. اب میرے شیخ کا علم سنیے. حضرت کو اللہ تعالیٰ نے میرے پینے کو ہے دوستو سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہے, یہ عالم تھا. زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, درے راز شریعت کھولتی ہے, درے راز شریعت کھولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. خرد ہے محو حیرت اس زبان سے, بیان کرتی ہے جو آہو فغاں سے. کہاں پاؤ گے شمسا بازگاہ میں, کہاں پاؤ گے سدرہ بازگاہ میں, نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. کہاں پاؤ گے سدرہ بازگاہ میں شمس بازگاہ, کہاں پاؤ گے سدرہ بازگاہ میں, نہا جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. لغت تعبیر کرتی ہے معانی, سبحان اللہ, شعر دیکھیے گا کیا پیارا شعر, یہ میرے شیخ کے اشعار ہے. لغت تعبیر کرتی ہے معانی, محبت دل کی کہتی ہے کہانی. لغت تعبیر کرتی ہے معانی اور محبت دل کی کہتی ہے کہانی. تو حضرت والا کا علم سنیے کہ المراد بالقدم التجلی الخاص پر فرمایا, فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت فرمائی التجلی الخاص, المراد یزع قدمہ, قدم مبارک رکھیں گے, جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہے. میرے شیخ کا علم دیکھیے, فرماتے ہیں المراد بالتجلی الخاص التجلی القوی. یہاں تجلی الخاص سے مراد تجلی قوی, تجلی مراد ہے. فرمائے کیوں, حضرت ایک عجیب مثال سے سمجھایا اس بات کو, سبحان اللہ. فرمائے کہ دیکھو جب وزن کیا جاتا ہے, تو جب وزن کرتے ہیں کسی چیز پر وزن ڈالنا ہوتا ہے تو پاؤں رکھا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کر یا کمر رکھے یا ہاتھ رکھے وزن کیا جائے, بلکہ پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ کہ پورے جسم کا وزن پاؤں پر پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں قدم رکھو. لہذا قدم میں پورے جسم کی وزن قدم پر آتا ہے. لہذا اللہ تعالی نے جو جہنم کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یزع قدمہ, قدم مبارک رکھیں گے, تو اس سے مراد قوی تجلی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ جہنم کا پیٹ بھر جائے. اور اس سے مراد نور ہے. ایک جواب ہو گیا نا کہ قدم سے کیا مراد ہے. قدم سے مراد تجلی قوی ہے, تجلی الخاص التجلی القوی. ایک سوال. دوسرا سوال, جنت کے سوال پر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا فرمائیں گے اور قوم کو داخل فرمائیں گے, بخاری شریف کی حدیث. اور جہنم کے سوال پر قدم کا رکھنا, وہاں قوم کو نہیں داخل فرمائیں گے. ہے نا سوال, کتنا عجیب سوال. اب اس کا جواب سنیے. کسی قوم کو پیدا فرما کر بغیر عمل کے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرنا یہ اللہ تعالی کا فضل ہے. اور اللہ تعالی کا فضل محتاج عمل نہیں ہے. اللہ تعالی کا جو فضل ہے وہ محتاج عمل نہیں ہے. اگر محتاج عمل ہی ہوتا تو کتنے ایسے وہ فاحشہ عورت جس نے اپنی ساری زندگی فواحش میں بدکاری میں گزاری لیکن صرف ایک ادا کہ ایک پیاسے کتے کو جو پیاس سے تڑپ رہا تھا اپنے موزے سے دوپٹے کو موزے کو باندھ کر پانی نکال کر اس پیاسے کتے کی جان بچائی. رحمت حق بہانہ می جویت بہا نمی جویت کہ اللہ تعالی کی رحمت بہانے تلاش فرماتی ہے قیمت کو تلاش نہیں کرتی. لہذا اللہ تعالی نے اس عورت کو بخش دیا. ایک ایسا شخص جو گنہگار زندگی گناہ میں گزری حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے. وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ ساری زندگی میری گناہ میں گزری آپ نے میرے کس عمل پر یہ فضل فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک رات تو سو رہا تھا تیری آنکھ کھلی تیرے منہ سے نکلا اللہ. تو اس اپنے اللہ کہنے کو بھول گیا کروٹ بدلی تو پھر سو گیا بس میں نے تیرے اس اللہ کہنے کو قبول کر لیا. زندگی بھر میں ایک دفعہ. اب آپ بتائیے وہ زندگی کے تمام اعمال بد وہ بدکاریاں ایک طرف گناہ ایک طرف لیکن ایک اللہ کا نام ان تمام چیزوں پر بھاری ہو گیا. تو کیا ہے اللہ تعالی کا جو فضل ہے وہ پابند عمل نہیں ہے. پابند عمل بھی نہیں ہے پابند عدل بھی نہیں ہے. فضل کی بات کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا یہ علمی بات ہے کہ اللہ تعالی کا فضل پابند عمل نہیں پابند عدل نہیں. لہذا پابند عمل کی ایک مثال اور سنیے اور واضح ہو جائے گی کہ صاحب یہ تو نیک کام تو تھا. بخاری شریفی کی حدیث ہے ایک شخص کا انتقال ہونے لگا. اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں میں بہت گناہگار ہوں اگر اللہ تعالی کے پاس پہنچ گیا تو مجھے سزا ملے گی سخت عذاب ہوگا تم ایک کام کرنا میرے مرنے کے بعد میری راکھ کو جلا دینا اور جلانے کے بعد اس راکھ کو صحرا میں جنگلوں میں پہاڑوں میں اور دریا میں تقسیم کر کے بہا دینا تاکہ اللہ مجھے پا نہ سکے. اب وہ مر گیا بیٹوں نے اسی کی بات پر عمل کیا اور جلا کر راکھ کو بہا دیا. ایک ہندو نے ایک عالم سے سوال کیا. بیچ میں بات یاد آ جاتی ہے تو سنا دیتا ہوں کیونکہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھ کو فرمایا تھا فرمایا مضمون کے تابع نہ رہنا جو اللہ دے وہ دیتے رہنا اپنے کو فقیر سمجھو. فقیر ہو اپنے کو عالم سمجھو گے تو فرمایا کام نہ بنے گا. فقیر ہو دیتے رہو لیتے رہو دیتے رہو. تو ایک عالم سے سوال کیا ایک ہندو نے کہ ہم لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں لیکن تم لوگ دفن کرتے ہو یہ فرق کیوں ہے. تو ان عالم نے پوچھا ایک بات بتاؤ کہا بات یہ ہے کہ گند اور کچرے کو جلایا جاتا ہے اور خزانے کو دفن کیا جاتا ہے. گند کو کچرے کو جلاتے ہیں اور خزانے کو دفن کرتے ہیں. تو اس کی اس بات پر بیٹوں نے ویسے ہی عمل کیا جلا کر راکھ مختلف جگہ پر بکھیر دی لیکن اللہ تعالی کی قدرت کے لیے کچھ مشکل ہے. جو اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا فرمانے کے لیے اس کے اجزاء عالم میں بکھرے ہوئے باپ ماں تک پہنچا دیتے ہیں. تو ایک بندے کے اجزاء کو جمع کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. لہذا حکم ہوا, سارا عالم اللہ کے تابع, حکم ہوا سارے اجزاء جڑ گئے, اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہے. او نالائقی, کیا حرکت کی تو نے. تو وہ بندہ روتا ہے, کہتا ہے کہ اللہ بات یہ ہے کہ میں بہت گناہگار شخص ہوں, میرے گناہ اور اعمال ایسے ہیں کہ میں آپ کے عذاب کا مستحق ہوں, اس وجہ سے میں نے اپنی طرف سے یہ حرکت کی تاکہ میں آپ کے عذاب سے بچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا تجھے معلوم نہیں ہماری قدرت؟ کہا یا اللہ ہی مجھے یہ بھی معلوم ہے, بس مجھے صرف عذاب کا ڈر تھا. تو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اب آپ بتائیے, عمل تو خلاف تھا, لیکن جو میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا فضل, پابند عمل نہیں ہے. لیکن علماء اور میرے استاد اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ خبردار, ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ساتھ میں یہ بات بھی سمجھا دی گئی, دیکھو ایسا کرنا مت, تم سمجھدار ہو, عمل کی فکر کرو, کوششیں کرو, گناہ سے بچو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ امید کسی کام کی نہیں, عمل کرے نافرمانی کا اور امیدیں لگائے, اس کو منع کیا. وہ امید ہو کہ اعمال صالحہ کا اہتمام ہو, اعمال سیئہ سے بچنے کی فکر اور کوشش کرتا رہے, اور تلوث ملوث ہونے کے نتیجے میں اس سے معافی مانگے, اللہ تعالی سے روئے, گڑ گڑائے, استغفار کرے, پھر امیدیں بنا کر رکھے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عمل بھی نہیں اور پابند عدل بھی نہیں. عمل کی مثال دے دی اور عدل کی مثال, کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی گناہ کیے, ایک اس وہ عورت, وہ بدکار عورت جس نے ایک کتے کو پانی پلایا. اب بتائیے, ایک کتے کو پانی پلانا ایک طرف, ساری زندگی کی بدکاریاں ایک طرف, فضل ہو گیا جو کہ پابند عادل نہیں ہے. تو لہذا کسی قوم کو پیدا فرما کر جنت میں داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل پابند عادل نہیں ہے اور پابند عمل نہیں ہے. اب سوال یہاں تو یہ بات ہوئی, وہاں جہنم کے سوال پر قوم کو نہیں پیدا فرمایا, کیونکہ اگر کسی قوم کو پیدا فرما کر پھر اس کو جہنم میں داخل فرماتے تو یہ تو ظلم تھا کہ ایک قوم جس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا اور اس کو جہنم میں داخل فرما, یہ ظلم تھا, اور اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. دیکھا آپ نے, یہ میرے شیخ کا علم ہے. لہذا جنت میں داخل کرنا عادل ہے, اور عادل پابند عمل اور پابند فضل نہیں ہے, اور جہنم میں قوم کو داخل نہ فرمانا یہ بھی عادل ہے. کہ ایک کام کہ جسی قوم کو پیدا کر کے اس کو جہنم میں داخل کرو جبکہ اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی, لہذا اللہ تعالیٰ نے ظلم سے پاک ہے, اس لیے قوم کو نہیں پیدا کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا. اپنا نور عطا فرمایا جنت کو, جہنم کو, جس سے اس کا پیٹ بھر گیا. اب میرے شیخ فرماتے ہیں مایا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نارے شہوت چے کشت, شہوت کی آگ, گناہوں کی آگ کو کیا چیز بجھا سکتی ہے, کس طریقے سے بجھے گی. میرے شیخ جب یہ شعر پڑھایا حضرت نے معارومی کا درس مثنوی میں, تو فرمایا کہ دیکھو ابھی پہلا مصرع مکمل نہیں ہے, ابھی اس کا فائلن باقی ہے. یعنی ابھی اس کا ایک حصہ باقی ہے کہ نعرے شہوت چیکشت یہ سوال قائم کیا. ایک ہی مصرع میں جواب دیا معرومی نے, وہ کیا؟ نور خدا. اب سوال, اب مصرع مکمل ہوا, نعرے شہوت چیکشت نور خدا, کہ شہوت کی آگ, یہ جو ہمارے گناہ کا تقاضا ہے, اس کی آگ کیسے بجھے گی؟ فرماتے ہیں نور خدا. پھر معرومی رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثال آگے اگلے مصرے میں اس کو اور سمجھایا, فرماتے ہیں کہ نور ابراہیم را ساز اوستا, یہ اوستا جو ہے استاد ہے, ضرورت شیری سے زال کو حذف کر دیا. حضرت فرماتے تھے دیکھو ماں رومی کو کہ اللہ تعالی کی محبت اور دین سکھانے کے لیے, معرفت سکھانے کے لیے کس انداز سے کلام کیا. ارے استاد کیا کر رہے ہو, کیسا سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا, کہ جیسے کبھی کوئی ایسا شخص کہ کوئی ایسا عمل کرے کہ جو کہ اس کے خاندان, اس کے علم, اس کی حیثیت کے موافق نہ ہو, کوئی بے شرمی کا کام, جیسے حافظ قرآن ہے, دین والا ہے, اس کے والدین کوئی بڑے عالم اور وہ ہیں, خاندانی لوگ ہیں, سید زادے ہیں, پھر کوئی ایسی حرکت کرے تو کہتے ہیں استاد کچھ خیال کرو, خیال کوا. ارے بچوں آپ لوگ اٹھ کے وہاں جاؤ, بیٹا اٹھو یہاں سے, چلو آؤ ڈاکٹر صاحب آپ بھی آگے آ جاؤ, کچھ ادھر آ جاؤ بیٹا, آپ لوگ آگے آ جائیں. کوئی بات نہیں, وزن ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں فرش پکا بنا ہے. تو کیا فرمایا استاد, کیا انداز خطاب ہے, سبحان اللہ. یعنی مولانا دین سکھانے کے لیے کس انداز سے خطاب کیا, کہ نور ابراہیم را ساز اوستا, کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے نور نے نعرے نمرود کو بجھا دیا, نعرے نمرود کو ٹھنڈا کر دیا ان کے حق میں. تو فرماتے ہیں جس طریقے سے نعرے نمرود نور ابراہیم پر اثر انداز نہ ہو سکی, یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں, جس طریقے سے نعرے نمرود نور ابراہیم پر اثر انداز نہ ہو سکی, اسی طریقے سے تم بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور حاصل کرو. تو یہ جو سارے عالم میں, معاشرے میں, سوسائٹی میں, شہر میں, ریلوے اسٹیشن پر, بس اسٹاپ پر, اور بازاروں میں, اور ایئرپورٹ پر, اور جہاز میں, یہ جو گناہوں کی آگ پھیلی ہوئی ہے, بے پردہ حسین ہے, تو جس طرح سے یہ, اس کو میرے شیخ فرماتے ہیں یہ بھی نعرے نمرود ہے ایمان کو جلانے کے لیے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تھی نمرود نے جو آگ بھڑکائی. تو اسی طریقے سے یہ جو گناہ کی آگ ہے یہ ہمارے ایمان کو جلانے کے لیے. فرمایا لیکن اس میں حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اگر اللہ والوں کی صحبت سے, ذکر اللہ سے, اعمال صالحہ سے اور تقوی سے جو تم اگر نور حاصل کر لو تو تم سارے عالم میں جاؤ گے, گناہ کے اسباب اور گناہ چاروں طرف ہوں گے, لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ تعالی کا نور ہوگا تو یہ گناہ تم پر اثر انداز نہ ہو سکیں گے. مؤثر رہو گے, فرمایا مؤثر رہو گے اگر تم مولا حقیقی کا اثر قبول کر لو. تو تم بھی مؤثر ہو جاؤ گے. دیکھیے, چلو علماء اکرام کی حظ کے لیے ایک بات پیش کرتا ہوں, ذوق کے لیے. توابع کی پانچ قسمیں ہیں, صحیح ہے نا؟ وقت چونکہ کم ہے, مضمون اور لیکن مختصر کافی بات ہے, سمجھ میں آ گئی. توابع کی پانچ قسمیں, قاعدہ یہ ہے کہ جو متبوع کا اعراب ہوتا ہے تابع کو بھی وہی اعراب دیا جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے نا. تو میرے شیخ فرماتے تھے اگر تم کسی اللہ والے کے تابع بن جاؤ تو جو درد دل، تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ، جو اعراب، جو کیفیات اور جو نسبتیں اس اللہ والے کو حاصل ہیں وہی چیز تمہیں بھی حاصل ہو جائے گی. جو اعراب، جو کیفیات اس کو حاصل ہے وہ تمہیں مل جائیں گی، لیکن کب؟ جب تم تابع بن جاؤ. لیکن ایسے مبنی نہ بننا کہ جس میں بظاہر تو وہ زبر نظر آتا ہے لیکن تقدیراً زیر ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ جی وہ مقدر ہے، کہتے جی وہ مقدر ہے، تو پتا چلا ایسا نہ ہو کہ ظاہر میں تو صوفی نظر آئے اور اندر سے کوفی ہو، کہ ظاہر تو حلیہ اللہ والوں کا ہو اور بظاہر یہ مبنی نظر آتا ہے، کسی کا اعراب قبول نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر معاشرے سے مروب ہے، زمانے سے مروب ہے. فرمایا ایسے مت بننا. ہاں اس کے لیے کیا ضرورت؟ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ تابع بنو، کسی اللہ والے کے سامنے اپنے کو مٹاؤ، اس کی صحبتوں میں رہ کر ذکر اللہ کا اہتمام کرو، پھر دیکھو وہ جو قلب کو نور ملے گا تو اس نور کے ساتھ ساتھ اس نور کی حفاظت بھی ہوگی. فضائل اعمال شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں ایک بزرگ کا جگہ جگہ ذکر ہے، اور ان بزرگ کا نام ہے شیخ عبد العزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ. فضائل اعمال میں ان کا ذکر ملے گا آپ کو، خصوصاً فضائل ذکر میں ملے گا. تو شیخ عبد العزیز دباغ اصل میں الجزائر، افریقہ کے ملک کے تھے، بعضوں نے ان کو اس وقت کا مجدد بھی لکھا ہے کہ وہ مجدد تھے. تو وہ ایک بات فرماتے تھے اور تھے امی، ان کے حالات پر ایک مستقل ایک کتاب ہے، وہ تھے امی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب صلاحیت دی تھی، اور وہ صلاحیت یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے کوئی قرآن پاک، حدیث شریف یا موضوع روایت پڑھے تو وہ فرما دیتے تھے کہ دیکھو یہ قرآن پاک ہے، یہ جو تم نے پڑھا یہ قرآن پاک ہے، یہ حدیث شریف ہے اور یہ حدیث شریف نہیں ہے. لہذا ان کے مریدین اور شاگردوں میں بڑے بڑے علماء اس زمانے کے تھے. تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت، وہ علماء جو ان کے مریدین تھے، کہ حضرت آپ کو کیسے پتا چلا جبکہ آپ نے مکتب کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص چیز عطا فرمائی ہے، اور وہ خاص نماز کے لیے وقت دیا جائے گا، بعد میں پڑھ لیجئے گا. وہ خاص چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو حقیقت میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا نور بھی ہے، کیونکہ نور مولا ہے نا اس میں، اور حدیث شریف کے اندر نور نبوت بھی شامل ہے، اور جب کوئی اللہ والے کا کلام ہوتا ہے تو اس اللہ والے کے کلام میں نور ولی ہوتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے، قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تو اس میں نور مولا مجھے نظر آتا ہے، اور نبوت کے کلام میں نور نبوت نظر آتا ہے، اور وہ کلام جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو لیکن وہ نبی کا حدیث شریف نہ ہو، تو چونکہ اس میں نور نبوت نہیں ہوتا لہذا مجھے فرق نظر آ جاتا ہے. لہذا علماء نے ان کا امتحان لیا. ایسی موضوع حدیث بہت ہے نا، مشہور ہے لوگوں میں، من گھڑت گھڑی ہوئی، تو وہ ان کے سامنے پڑی گئی. جیسے ایک بہت مشہور روایت کہ وہ کہا جاتا ہے اکثر اسکولوں پہ لکھا ہوتا ہے، مدرسے پہ نہیں لکھا ہوگا کبھی، اسکولوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سارے اسکالر ہوتے ہیں نا، کالر والے، اور وہ بات یہ لکھی ہوتی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، زیادہ کریں تو پھر اس کو کہتے ہیں سوئین، سوئین جانا پڑے تمہیں، کیونکہ چے کو سات بنا دیتے نا عربی میں، معرب کریں تو اس کو سات بنا دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، اور کسی مدرسے میں آپ کو نہیں ملے گی یہ. اور اس کو لکھتے ہیں الحدیث، کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. یہ اسکولوں میں تو لکھی نظر آئے گی، کیونکہ ان کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے بھائی، اسکول والے کو کیا پتا علم کیا چیز ہے. جو چیز وہ سکھا رہے ہیں وہ علم نبوت نہیں ہے، فن ہے، فن کی چیز ہے. اگر کوئی سیکھتا ہے تو ہمارے بزرگوں نے اس کو منع بھی نہیں کیا. لہذا کسی مدرسے کے اوپر نہیں لکھا ہوگا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. وہ کہے گا مدرسہ ہی آ جاؤ تو بڑی بات ہے، چین تم کہاں جاتے ہو، اگرچہ شاعرہ قراقرم بن رہی ہے، اقتصادی راہداری اگرچہ بن رہی ہے، لیکن تم وہاں مت جاؤ، تم ادھر ہی آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ ان کے سامنے ایسی حدیث شریف کے نام پر کچھ پیش کی گئی، کچھ صحیح حدیث تھی، کچھ موضوع تھی، تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ حدیث شریف ہے اور یہ نہیں ہے. تو لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا صلاحیت دی، اور یہ اللہ کی طرف سے. تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نور ابراہیم، یعنی اللہ کا نور اپنے دل میں حاصل کرو تو یہ گناہ کی جو آگ ہے، یہ گناہ کی آگ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے گی. تو وہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں شیخ عبد العزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کہ جب بندہ، حدیث شریف میں بھی آتا ہے اس چیز کا کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے پیچھے، بندے کے پیچھے کی طرف سے سونڈ داخل کرتا ہے اس کے دل میں، اور اس کے ذریعے سے وساوس، بلوٹوتھ کی اور وائی فائی لگاتا ہے وہ، اور دل میں وساوس ٹرانسفر کرتا ہے. اب وہ ذکر کرتے کرتے سوچتا ہے یار انڈا ڈبل روٹی، وہ تو ابھی بیوی نے کہا تھا پتہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا، ارے صاحب فلاں شخص نے تو مجھے پیمنٹ دینی تھی، اب لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ بھی چل رہا ہے، پیسے دینے تو یار ابھی جلدی سے میں اس کو فون کروں گا. اور اس کے بعد ذکر اللہ، پھر اس کے بعد اس کو خیال آتا ہے یار میں نے فلاں فلم دیکھی تھی، کیا اسٹائل تھا وہ. تو اب جناب ذکر بھی کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں گناہ میں بھی ملوث ہے. لذا فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کسی اللہ والے سے رابطہ اور تعلق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کی برکت سے اس کو ایک خاص حفاظت نصیب فرماتے ہیں. لذا جب وہ ذکر وہ شروع کرتا ہے اور شیطان جب اپنی سونڈ داخل کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ عام صوفی ہے، اس کو تو میں زیر کر دوں گا، لیکن جیسے ہی سونڈ داخل کرتا ہے پتا چلتا ہے وہاں تو 11,000 وولٹ کی تار چل رہی ہے، اور جھٹکا کھا کے پیچھے گرتا ہے. یہ اللہ تعالی کا اپنے اولیاء کی برکت سے ایک خاص فضل ہوتا ہے جو اس کو عطا فرماتے ہیں. لہذا اسی لیے کہا صحبت کی برکت ہی کچھ اور ہے. حضرت خواجہ عزیز حسن مذوب رحمت اللہ علیہ نے یہی پوچھا تھا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، کیا حضرت وصول اللہ کے لیے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ذکر اللہ کافی نہیں ہے؟ فرمایا ذکر اللہ کافی ہے، اور ذکر ہی سے وصول اللہ ہوگا. تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ جب حضرت یہ بات ہے کہ ذکر اللہ سے وصول اللہ، یعنی بندہ اللہ تک پہنچ جائے گا، پھر آپ حضرات یہ کیوں فرماتے کسی اللہ والے کی صحبت میں جاؤ پھر ذکر اللہ کرو؟ یہ خواجہ صاحب نے سوال کیا. کیسا ہے سوال ہے نا؟ اب حکیم الامت کا جواب سنیے. سبحان اللہ، اللہ تعالی نے حکیم الامت کو وہ دیا تھا، کوئی فن ایسا نہیں جس پر حضرت نے کتاب نہ لکھی ہو. کیا علم الکلام، کیا منطق، کیا فلسفہ، کیا تفسیر، کیا حدیث شریف، ماشاءاللہ، کیا تصوف، کوئی فن ایسا نہیں، حضرت نے کچھ نہیں چھوڑا. جمال القرآن، سبحان اللہ. تو فرمایا، اب حضرت کا جواب سنیے، فرماتے ہیں خواجہ صاحب کاٹتی تو تلوار ہی ہے، لیکن کب؟ جب کسی سپاہی کے ہاتھ میں ہو۔ تو فرماتے ہیں کام تو بنے گا ذکر اللہ ہی سے، لیکن کب؟ جب کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر کیا جائے۔ بات سمجھا دی نا حضرت؟ تو اس اللہ والے کی برکت سے جب قلب میں وہ جو نور آئے گا، تو یاد رکھیے گا، ایک ہے نور کا آنا، ایک ہے نور کی حفاظت کرنا۔ زیادہ اہم اور ضروری بات یہ نور کی حفاظت کی جائے، ورنہ ہم سب کثرت ذکر، کثرت تلاوت، کثرت عبادت کا اہتمام تو کر رہے ہیں، لیکن اہتمام تقویٰ نہیں ہے۔ اور میرے شیخ کا جملہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ محافظ نور عبادت ہے، تقویٰ محافظ نور عبادت ہے، اور تقویٰ محافظ نور سنت ہے۔ یعنی سنت سے جو نور پیدا ہوتا ہے، عبادت سے جو نور پیدا ہوتا ہے، تقویٰ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نور حاصل کرو۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو نفس ہے، اس کا ہیڈ آفس جہنم ہے اور اس کا برانچ یہ نفس ہے۔ لگا جس طرح سے جہنم کا مزاج ہے کہ جہنمیوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرا اور پیٹ نہیں بھرتا، اسی طرح سے نفس کا پیٹ بھی گناہ سے نہیں بھرتا۔ کہ ہم کہیں کہ جی ہم گناہ ہیں، بس ابھی تقاضا ہو رہا ہے، بس صوفی صاحب، حضرت صاحب ایک گناہ کر لیں، اس کے بعد بس پھر میں توبہ، دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ نفس صوفی کو بولتا ہے، بس ایک گناہ، ایک دفعہ بس یہ کرکٹ میچ دیکھ لوں، پھر میں آئندہ کبھی نہیں دیکھوں گا، بس ایک دفعہ یہ بدنظری کر لوں، پھر میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ یہ اس طرح سے صوفی کو بدھو بناتا ہے۔ لہذا ایسے عہد و پیمان تو ہم نے کتنی مرتبہ کیے، کوئی تعداد ہے اس کی؟ دن میں کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ بس ایک مرتبہ۔ مہربانی ہوگی صوفی، ایک مرتبہ گناہ کرا دے، بس میں زندگی بھر تیرا احسان نہیں بھولوں گا۔ لیکن میرے شیخ فرماتے ہیں، یاد رکھنا کہ نفس کے تقاضے کا علاج گناہ کرنا نہیں ہے۔ حکیم الامت نے فرمایا کہ نفس سے تقاضے کا علاج گناہ سے کرنا ایسا ہے جیسے جسم میں کہیں پخانہ لگا ہوا ہے، نجاست لگی ہے، اس کو پیشاب سے دھو رہا ہے۔ تو پہلے نجاست تھوڑی جگہ پر تھی، پیشاب سے دھویا اور پھیل گئی۔ اس نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے، اس گناہ کے تقاضے کا علاج گناہ نہ کرنا ہے، اور ذکر اللہ اور نور کو حاصل کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ کیونکہ اگر گناہ کر کے گناہ کے تقاضے کا علاج کیا تو دوبارہ یہ گناہ کرے گا، یہ تو گندگی اور پھیل گئی، کیونکہ نفس کو غذا مل گئی، اور جب کسی چیز کو اس کی غذا ملتی ہے تو وہ چیز اور صحت مند اور قوی ہو جاتی ہے۔ لہذا جب نفس کو اس کی غذا ملتی ہے تو نفس جو ہے وہ اور قوی ہو جاتا ہے، اس کے تقاضے میں شدت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے نفس کے تقاضے کا علاج یہ ہے کہ نہ کرے۔ اور میرے شیخ فرماتے ہیں، یہ شعر پڑھو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے، لن تنظر والے بن جاؤ، لن نفی لگاؤ کہ ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں، ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ تو اب نفس کہے گا اگر دیکھو گے نہیں تو مر جاؤ گے، تو میرے شیخ فرماتے ہیں اگر نفس یہ کہے کہ مر جاؤ گے تو کہہ دو کہ اگر گناہ سے بچنے میں یہ جان جاتی ہے تو خوشی سے جان دے دیں گے، لیکن اپنے مالک کو ناراض نہ کرو۔ لہذا گناہ کے تقاضوں کا علاج کیا ہے؟ کہ دل میں نور حاصل کرے۔ گناہ کے تقاضوں کا علاج کیا ہے؟ دل میں نور حاصل کرے۔ جس طرح سے جہنم کا پیٹ جہنمیوں سے نہیں بھرے گا، میرے پیارے دوستو اسی طریقے سے گناہ کے تقاضے کا علاج گناہ کرنے سے نہیں ہوگا، نفس کا پیٹ گناہ کرنے سے نہیں بھرے گا۔ دیکھو زندگیاں گزر گئی، بالوں میں سفیدی آ گئی، لیکن گناہ سے پیٹ نہیں بھرا، آج بھی وہی حال ہے. تو اسی طریقے سے اب اس کا کیا علاج؟ جو جہنم کا علاج، جہنم کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تجلی. اسی طریقے سے دل میں تجلی حاصل کرنے کی فکر کرے. وہ کیسے؟ گناہ کا تقاضا ہو، اس تقاضے پر عمل نہ کرے تو اس سے دل پر جھٹکا لگتا ہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں پانی میں جھٹکا لگتا ہے بجلی پیدا ہوتی ہے، دل پر جھٹکا لگے گا تجلی پیدا ہوگی. اور پھر یہ بجلی سے نہ صرف یہ کہ تمہارا گھر جلے گا بلکہ اس سے دوسروں کا گھر بھی چلے گا. فرمایا ایسے ہی دل میں اگر تم تجلی پیدا کرو، نہ صرف یہ کہ تمہارے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوگی بلکہ تمہارے پاس بیٹھنے والے کتنے لوگ صاحب نسبت اور اللہ والے بھی بن جائیں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى علی سیدنا و مولانا محمد وصحابی و بارک وسلم. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فعفو عنا. اللہم انا نسلک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما. یا اللہ گناہ کرتے کرتے بالوں میں سفیدی آ گئی، قبر کی منزل قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کے تقاضوں کو یا اللہ تعالیٰ اپنا نور اس میں عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما، سچی توبہ عطا فرما. یا اللہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ استغفار حقیقی عطا فرما اور توبہ حقیقی عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں سچی توبہ عطا فرما کر ہم سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما، صالحین بندوں میں شامل فرما. یا اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، اپنے فرما برداروں والی زندگی عطا فرما، اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی اور آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہماری حاجتوں کی حاجت روائی فرما، اہل مشکل کی مشکلات کو حل فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک صالح اور فرما بردار بنا. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا، یا ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا، اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، تعلق مع اللہ کا ذریعہ بنا، نسبت مع اللہ کا ذریعہ بنا. سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ اپنے کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما، ان گزارشات کو قبول فرما، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انك مليك مقتدر، ما تشاء من امر يكون. اصعدنا في الدارين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء. وصل وسلم على نبيك وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی اور پھر اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.